से जो कोलेटरल डैमेज है वो कम होता है जब आप ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके अल्टरनेटिव हैं, हमारा जो JF थंडर है वो भी किसी हद तक कारामद हो सकता है। तो ये एक ब्रॉडर इशू है कि ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक और कन्वेंशनल बैलेंस है पूरे खत्ते का, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। ये हमने अमेरिका से मुख्तलिफ और इस पर बाकी ममालिक भी इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ये इंडिया अपनी सलाहियत बढ़ाता रहा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे और हम कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि हमें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर बैन अवी बरदरी को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें ये स्ट्रेटिजिक इम्बेलेंस मज़ीद बदतर हो या ख़राब हो, क्योंकि उस खत्े के लिए अच्छा नहीं है और मेरे ख्याल है रिसोर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें अपने वसायल जो हैं वो आवाम की खिदमत पर और उनकी बहबूद पर लगाना चाहिए, न कि हथियारों पर।
यह भी आप सुन रहे थे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर सरताज अज़ीज़, जो बड़ी वजाहत से बात कर रहे थे और उन्होंने इस बारे में भी बात की कि खित्ते में हथियारों का तवाज़ुन बरकरार, ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी है कि इस तरह की सारी कोशिशें की जाएं कि बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है हथियारों के ऊपर ना हो, जैसा कि आप सब सुन रहे थे। इस वक्त हम पहले तो नदीम साहब से और मोहसिन ज़हीर साहब से बात करते हैं और उनसे इस सूरत हाल पर कुछ तज़िया लेते हैं। उनका अस्सलाम वालेकुम जी। मोहसिन साहब, एक सबसे पहले तो आप ही से सवाल है, आप ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर सरताज अज़ीज़ के बयान में एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर जो आपको चौंका सकती है वो ये है कि अगर फंडिंग का मुतबादल ज़राए भी हम इसके लिए तलाश करेंगे और अगर फ़ंड्स फ्राहम नहीं होते तो पाकिस्तान कहीं और से भी ये ले सकता है, तो क्या इस बयान को आप कितना अहम कहेंगे, बजाय इसके कि मैं अपनी कोई बात करूँ, तो आपके ख्याल में क्या ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक मखसूस ताल्लुक है उससे कुछ हटने की बात हो रही है, इसको हम किस तरह से देखेंगे?
जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो F-16 हथियारों का मामला है, इसकी पहले छोटी सी बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका ओबामा इंतजामिया इस बात पर एग्री हुई थी कि पाकिस्तान को 8 F-16 हथियारे दिए जाएंगे और उनकी कीमत थी $70 करोड़ और तय ये हुआ था कि $27 करोड़ जो है वो पाकिस्तान पे करेगा और जो बाकी रकम है तकरीबन $43 करोड़ की वो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की जो माली इयानत की जाती थी उसमें एडजस्ट की जाएगी। तो व्हाइट हाउस की जानिब से इस पर एग्री कर लिया गया, कांग्रेस की जानिब से एग्री कर लिया गया, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक जो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसमें एक डेवलपमेंट हुई और उसकी जानब से ये रुकावट पेश की गई, क्योंकि जो खारजा अमूर के हवाले से जो फंडिंग है उसको कांग्रेस उसकी मंजूरी उसके लिए लाजमी है, तो वहां पर रुकावट आई जिसकी वजह से हथियारों की फरहमी का मामला जो रुक गया। तो ये जो कुछ मामला चल रहे थे इसके बारे में स्मेल तो जो हल्के हैं वो कुछ अरसे से कर रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनके लिए ये एक हैरान कुन डेवलपमेंट है, इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, एक गैर मुतवक्को एक पेशरफ्त हुई है। और इसके जो सरताज अजीज साहब का आपने अभी साउंड बाइट सुनाई उसमें अब यह है कि $43 करोड़ जो है वो पाकिस्तान किसी और जराए से या तो फंडिंग हासिल करे या फिर कोई मुतबादल तलाश करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के जो सफारती हलके हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो वॉर ऑन टेरर है और स्पेशली जो फाटा के एरियाज हैं वहां पर ये F-16
तैयारे बहुत जरूरी हैं,
इनके मौसर भी हैं और कोलेटरल डैमेज भी इनका कम होता है और अमेरिका और पाकिस्तान में एक तनाव रहा एबटाबाद ऑपरेशन के बाद और 5 साल का अरसा गुजरा, उसके बाद वो तनाव खत्म हुआ और मामला ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ पर जो मामला है अब इसके दो चीजें देखने वाली, जो इंतजामिया की हद तक मामला इंतजामिया ने तो रजामंद थी देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये रुकावट आई और अभी देखना ये है कि अब अमेरिका की लीडरशिप इसमें क्या रोल प्ले करती है और पाकिस्तान मुतबादल क्या इसका अल्टरनेटिव तलाश करता है, तो यकीनन एक रिफ्ट वाजे नजर आ रहा है
जो कोई बिल्कुल थोड़ा सा इसमें कोई कुछ बदलाव जरूर आया है। नदीम साहब, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान कुछ अरसे से काफी फहम व तफहीम का सा मामला चल रहा था, बाज़ाब्ता तौर पर कई स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के अदवार भी होते हैं जिसमें ऐसी ही सारी बातों के ऊपर बात की जा रही थी। अभी काफ़ी तफसील से मोहसिन ज़हीर साहब ने भी बताया, हमारे भी प्रोग्राम में गुज़श्ता 2 रोज़ से इसके بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں کئی مختلف طرح کی وجوہات کا حوالہ بھی دیا جاتا رہا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کے خیال میں، کانگریس کے کچھ ارکان کے خیال میں جن کی وجہ سے یہ منظوری یا اس میں رکاوٹ آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں اس حد تک نہیں کر رہا جتنا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اس سارے بیان کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جیسے تعلقات پہلے بھی ایک دفعہ بہت نیچے چلے گئے تھے اور بہت اتار کا چڑھاؤ ہو گئے، شکار ہو گئے تھے، کیا یہ معاملہ پھر اسی طرف بڑھا ہے یا یہ ایک معمول کی بات ہے دو ملکوں کے درمیان؟
دیکھیے، پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا رول ہے امریکہ کو سپر پاور بنانے میں، اس لیے کہ جو رشین اور امریکن وار تھی اس میں جو پاکستان نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے اس کا یقیناً جو آفٹر میتھ ہے وہ اس وقت پاکستان کے سامنے، اور پاکستان بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہا ہے اور اس وقت ضرب عزب چل رہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور جس طرح پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنا حق دوستی نبھایا ہے، میں سمجھتا ہوں بلکہ واضح طور پہ کہوں گا کہ امریکہ نے یہ نہیں کہا بلکہ ہمیشہ امریکہ ڈو مور کے اوپر کیا، اس کی جو توقعات ہیں شاید پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں جو کچھ پاکستان نے کیا، ہزاروں اپنے نوجوانوں کو اس جنگ میں جھونکنے کے باوجود آج پاکستان جو اس کے بارے میں ان کے جو سینیٹر رینڈ پال ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان ہم سے امداد بھی لیتا ہے اور ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہے، جبکہ سینیٹر باب کروکر جو ہیں انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی کہ پاکستان جو ہے، پاکستان حقانی گروپ کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، پاکستان یہ نہیں کرتا وہ نہیں، مطلب نیگیٹو چیزیں جو ہیں سامنے لا کے کہیں نہ کہیں لے جا کے پاکستان کو کیپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس بار بھی کانگریس نے جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے قبل بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ بہت زیادہ تحفظات امریکہ کے رہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے جو اپنا ایٹمک جو میزائل وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا، چھوٹے ہتھیاروں کے بارے میں امریکہ بہت کنسرن تھا، تو F-16 دینے کے معاملے میں جو اس وقت جو رکاوٹ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہی ساری چیزیں ہیں کہ ہماری فوج کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لایا جائے کہ وہ جو ہے نیگوشیشن اس میں آئیں، اور وہ اس کے بعد یہ تمام چیزوں کے بارے میں بھی جو ان امریکہ کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ سب معاملہ کیا گیا ہے۔ ادروائز ایک چیز جیسے کہ میرے سینئر محسن ظہیر صاحب نے مینشن کیا کہ یہ تمام چیزیں طے ہو چکی تھیں اور اس کے اوپر کوئی معاملہ نہیں تھا، پچھلے 4-5 سال سے اس کو لٹکایا ہوا ہے، اور یقیناً سرتاج جی صاحب نے بات کی ہے، چونکہ یا پھر یہ کہ فرانس سے، رشیا سے، چائنا سے، مطلب کہیں سے بھی پھر پاکستان
متبادل چیز، مطلب متبادل بلات پر غور کر سکتا ہے پاکستان بھی جس بارے میں کیا ہے، تو
اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس تک بات جائے گی، اس لیے کہ بہرحال کچھ بھی صحیح، محکمہ خارجہ جو ہے وہ تو پاکستان کے فیور میں ہے، اور اس نے اس کی جو ہے یہ بتایا بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اور ایک ایسے موقع پر جبکہ ضرب قضب ہو رہی ہے اور آلموسٹ 70% جو ہے تمام چیزوں پہ کنٹرول حاصل کیا جا چکا ہے، جہاں تک ناردرن ایریاز پاکستان کے آرمی اس کو بہت سچائی کے ساتھ کلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ امریکہ کے مطابق پہلے فوج نے اس طریقے سے نہیں کیا جیسا کہ امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن اب امریکہ خود یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو اس وقت جو ضرب غضب کے سلسلے میں جو فوج کی کارروائی ہے اس پہ کافی حد تک مطمئن ہے امریکہ۔
جی ہاں، یہ گزشتہ دنوں ہم اس بارے میں کافی تفصیلی پروگرام بھی کرتے آئے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم بہت زیادہ اس میں وضاحت میں چلے جائیں، اس لیے اس بارے میں ہم مزید بات کرتے ہی رہیں گے، گزشتہ 2-3 دنوں سے ہمارے باقی ساتھی بھی ان پروگراموں میں یہ بات کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر کچھ نظر ڈالتے ہیں، حزب مخالف کی جماعتوں نے پاناما پیپرز کی اشاعت میں جو انکشافات سامنے آئے اس کی تحقیقات کے لیے ایک متفقہ طور پر ضابطہ کار تجویز کر دیا، یہ دوسرا روز تھا آج میٹنگ کا جو ان یا اجلاس کہہ لیجیے حزب مخالف کی جماعتوں کا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر چودھری اعتزاز احسن کی رہائش گاہ پر ہوا۔ چودھری پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے کے معاملے پر تمام جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، تاہم ان کے بقول بے بیشتر جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اس موقف پر قائم ہیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. دوسری طرف ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی اگر بات کی جائے تو اس میں وزیر اعظم نواز شریف نے جب قوم سے خطاب کیا تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اگر کسی طرح کا بھی ان کا قصور ثابت ہوتا ہے یا ان کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی حرف آتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے. محسن صاحب, ایک بالکل غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے صورتحال پر بات کیجیے گا. پاناما لیک سامنے آئیں تو ہم نے کہا, اسی وقت کہا تھا کہ یہ ایک پینڈوراز باکس ہے جو کھل گیا ہے اور اس کے بعد مختلف اس کی جہتیں ہوں گی, مختلف صورتیں ہوں گی اور جو کہ دیکھی جا رہی ہیں. گزشتہ 3 ہفتوں سے پاکستان کے میڈیا کا کوئی بھی آپ رخ دیکھ لیں, اس میں کسی نہ کسی حوالے سے اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. وزیر اعظم کے منصب کے لیے اخلاقی جواز کتنا اہم ہے؟
دیکھیں, اخلاقی جواز جو ہے بہت اہم ہے, اور پاناما لیکس کے جو انکشافات ہیں یہ ایک واضح تقاضا کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی ایک فوری اور بلا امتیاز اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 6 ادوار پاکستان میں جو سویلین گورنمنٹ کرے, جن میں 3 مسلم لیگ کے اور 3 پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے, اور میں نے بطور رپورٹر یہ 6 ادوار جو ہیں ان کو فیلڈ رپورٹنگ بھی کی اور ان کو ایک پریکٹیکل جرنلسٹ کے طور پر کور بھی کیا. صرف یہ پاناما لیکس تو ایک پنڈورا باکس کھلا ہے نا, پنڈورا باکس سارے جو ہیں وہ کھلنے چاہیے. اور یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ آج کوئی نئے الزامات نہیں ہیں, یہ ہم نے 90 سے رپورٹ کرتے آ رہے ہیں, اور پچھلے 6 ادوار میں کبھی بھی کوئی واضح اور میں یہ سمجھتا ہوں ایماندارانہ کوشش نہیں ہوئی ان الزامات کی کسی بھی طرح پر تحقیق کرنے کے سلسلے میں. ہر دور میں مختلف حربے آزمائے گئے اور مختلف ٹیکٹکس یوز کیے گئے احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے. اب یہ جو معاملہ ہے ایک پاناما لیکس کے, اس نے یقیناً پاکستان میں ایک عدم استحکام کی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کریٹ کر دی ہے. اور اگر ہم اخلاقی جواز جیسا کہ آپ نے بات کی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروعات ہونی چاہیے, لیکن شروعات بے شک نواز شریف سے کریں لیکن پھر باری سب کی آنی چاہیے, اور اس حمام میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا پھر ایک ون بائی ون جو ہے وہ معاملات طے کرنے چاہیے. پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے, اور کرپشن کے سلسلے میں کہیں سے بھی آغاز کرنا چاہیے, اور پاناما لیک سے اگر آغاز ہوتا ہے تو بہتر ہے. لیکن ایک چیز میں بیجت آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو پاکستان ہے اور جو بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور بالخصوص پاکستان جو ہے جو ایک وار آن ٹیرر بہت عرصے سے لڑ رہا ہے, ہمیں مڈل ایسٹ اور عرب ورلڈ کی مثالیں سامنے رکھنی چاہیے. اگر یہ ملک جو ہیں ہم نے ریسنٹ ماضی میں دیکھا کہ جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ریاستیں ہوئیں وہاں پھر معاملات کنٹرول نہیں ہوئے, نہ امن و امان کے کنٹرول ہوئے, نہ نظم و نسق کے کنٹرول ہوئے, نہ بیڈ گورننس, مزید بیڈ گورننس ہوگی, اور عوام کا جو حال ہے آج آپ ان سارے لوگوں میں دیکھیں. تو پاکستان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ صرف نواز شریف مخالفت میں اس پاناما لیکس کو ایک ٹول کے طور پر یوز نہ کریں, اور عدم استحکام اگر پیدا ہوا
تو وہ پورے ملک کے لیے ختم ہوگا. جی, میرا سوال اگلا یہی تھا اسی بارے میں جو کہ ندیم صاحب سے میں کرنا چاہوں گی کہ یہ فرمائے گا کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے جس کی طرف محسن صاحب نے اپنے آخری بات میں کہا, منظر نامے کو دیکھتے ہو کہ یہ پاناما لیکس ہیں, اب کیا محض ان پر سیاست کی جا رہی ہے جیسا کہ پوری کی پوری حزب اختلاف جمع ہو گئی ہے, یا واقعی حزب اختلاف کے پاس یہ پاناما لیکس ایک ٹھوس بنیاد ہے اس کی؟ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, صرف سیاست کے طور پر یا واقعی اس کو پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کرپشن کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے؟
بھائی صاحبہ, اس میں تو میں ایک بات کہوں گا کہ میں تیرا عاشق بگئی ہوں تو میرا عاشق بگو والا معاملہ ہے کہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں, جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی چور ہیں. I'm sorry to say, میں تھوڑی سی غیر پارلیمانی لینگویج
جی وہ نہ بولیں تو اچھا جی,
میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ عوام کا کیا حال آج ہو گیا, لیکن یہ تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں. اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے, اس وقت آپ کی پوری اپوزیشن مصلحت کا شکار ہے, اور سب کے سب جو ہیں اپنے اپنے دامن بچانے کے چکر میں. سب کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج, اب دیکھیے نا, تین مہینے کا آپ نے یہ کہہ دیا جی تین مہینے میں یہ جو ہے اس کی رپورٹ پیش کریں, یہ جو اپنا ٹی او آرز ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ایک سال کے اندر اندر مزید جناب جتنے لوگ ہیں ان کی جو ہے تحقیقات شروع کی جائے. تو دو سال تو گورنمنٹ کی جانے میں رہ گئے, 2018 آ جائے گا, اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. یہ ساری جو ہے نا یہ جو نورا کشتی ہے ہمیشہ لڑتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں, میرے خیال میں تو یہی تمام سب کچھ ہونا ہے. ادر وائز سیدھا سیدھا استعفے کا جو مطالبہ تھا تو اسی کے اوپر اسٹک کرنے کے بعد اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا اگر سنسیئر ہوتی اپوزیشن, لیکن اپوزیشن سنسیئر نہیں ہے اور حکمرانوں کو بھی پتا ہے, انہیں سب ان کی فائلیں ان کے پاس ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے, انہیں پتا ہے انہوں نے کتنی چوری کی ہے, ان کا ایگریمنٹ چلتا رہا ہے, پیکٹ چلتا رہا ہے, پورے میڈیا کو پتا ہے کہ جی پہلے تہاڈی واری تے ساڈی واری والا معاملہ ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں بظاہر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے یہاں پر کہ جو چند ہمارے جو میڈیمز ہیں, جو میڈیا بھی ہے, اس میں بھی آپس میں رفٹ چل رہی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ میڈیا کم سے کم ایک پیج پہ ہوتا تھا.
جی ابھی میڈیا کی طرف آتے ہیں ندیم صاحب, ابھی میڈیا کی طرف آتے ہیں, ہم ابھی اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ آج عالمی دن بھی ہے, 3 مئی ہے, عالمی دن بھی ہے صحافیوں کے تحفظ کی ایک موقع بین الاقوامی تنظیم.
میں اس کے اوپر پہ بات کروں کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب جو ہے نورا کشتی ہے اور اس کا مجھے کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آتا آنیسٹلی اسپیکنگ. جو کچھ بھی یہ ہوا ہے اور جو یہ کہہ رہے تھے, جو ان کی تقاریر تھیں, جو ان کا جو اپنا ایک جذبہ نظر آ رہا تھا ان کے کرنے میں, وہ بظاہر نظر اب نہیں آ رہا. اور دوسری طرف پروینشل گورنمنٹ کا معاملہ آ گیا ہے, اگر این ڈبلیو ایف پی کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے یا کچھ سے زیادہ, وہ اس حد تک بھی جائیں گے, وہ وہاں سے بھی عمران خان کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں, تمام لوگوں کو الگ الگ تھریٹ کر رہے ہیں جو حکمران ہیں. تو اب ایسی صورت میں سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا,
معاملہ پیچیدہ ہے. صحافیوں کے تحفظ کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ, سی پی جی نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت لگ بھگ 200 صحافی جیلوں میں ہیں. یہ بات ہم اس طرح شروع کریں کیونکہ پہلے بتا چکے ہیں کہ 3 مئی کو پریس کی آزادی کا دن منایا جاتا ہے, پریس آف فریڈم کی بات کی جاتی ہے, اور فریڈم ہاؤس نامی تنظیم نے پہلے ہی اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں آزادی صحافت جو ہے وہ کم ترین درجے پر اب پہنچ چکی ہے, اور دنیا میں صرف 13% آبادی صحافت پر کاربند ہے, جہاں سیاسی امور کی بھرپور کوریج ہوتی ہے, صحافیوں کا تحفظ یقینی ہے, ذرائع ابلاغ میں ریاستی مداخلت نہ ہونے کے برابر ہے, اور صحافت کو قانونی یا اقتصادی دباؤ کا سامنا نہیں, لیکن یہ صرف 13% ہے. اور اسی طرح کی بہت سارے اعداد و شمار ہیں جو میرے پاس ہیں اور جس کے بارے میں تھوڑا سا میں بات بھی ضرور کروں گی, پر دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا آج بین الاقوامی دن منایا گیا ہے, جس میں صحافیوں کو درپیش خطرات کو اجاگر کرنے کے لیے اور سازگار ماحول کا مطالبہ کرنے کے لیے بھی بات کی گئی ہے. اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر اور صحافیوں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن پرویز شوکت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا, آئیے آپ کو ایک سنواتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اپنے پارٹیسپینٹس اور شرکاء سے ہم ان کا رائے لیں گے.
ابھی تک 100 سے زیادہ کیسز ہیں جن کے مجرموں کی گرفتاری ابھی باقی ہے, اور کئی جہاں گرفتار بھی ہوئے ہیں ان کا ٹرائل بھی بہت سلو ہے. بہرحال ہم اسٹرگل میں ہیں اس وقت, اور ہمیں پوری دنیا کی سپورٹ چاہیے. پاکستانی صحافی اس وقت ایک تو فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں, دوسرا لائف کا عدم تحفظ کا شکار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن, جرنلسٹ آرگنائزیشن ہمارے مدد کریں, گورنمنٹ کو پریشرائز کریں تھرو امبیسیز, تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے.
یہ آپ سن رہے تھے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ایک سابق صدر پرویز شوکت صاحب کی بات چیت. آئیے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ایک جنرل سیکرٹری بھی موجود ہیں, امین یوسف صاحب, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی طرف بھی انہوں نے, پرویز صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے, صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صورت میں رکاوٹ آتی ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جہاں بھی کہیں لڑائی ہو رہی ہے یا تنازعات ہیں یا کانفلکٹ زون ہیں وہاں پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحافیوں کو, ماحول کشیدہ بھی ہوتا ہے, خطرناک بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے غیر ملکیوں کے لیے پاکستان میں صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے بات کی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان کو نہ صرف اپنے صحافیوں کے لیے بلکہ باہر کے صحافیوں کے بھی گئے خطرناک ملک تصور کیا جاتا رہا ہے. لیکن پاکستان وائس آف امریکہ کا اسلام آباد بیورو کی چیف ہیں عائشہ تنظیم، وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ ایک بڑا چھوٹا سا ان کا کامنٹ ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں، پھر آپ سے رائے لیتے ہیں.
سالوں میں بہتر ہوا ہے کام کے حوالے سے بھی اور ماحول کے حوالے سے بھی، اور یہ بات انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، خاص طور پہ جب سے یہ آپریشن ضرب عز شروع ہوا تھوڑا ایکسٹریمزم کے خلاف، خاص طور پہ پشاور میں حملے کے بعد پاکستان کے عوام میں بھی ایک ایکسٹریمزم کے خلاف ایک وہ شعور زیادہ ہوا ہے، اور پھر اینٹی ویسٹرن فیلنگز پاکستان میں شاید بہت انتہا کو پہنچ گئی تھیں 2011 میں، اب 2016 میں اس سے کہیں کم ہیں. تو اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال کے مقابلے میں، اگر آپ 2016 لے لیں تو ویسٹرن میڈیا کے لیے یہاں کام کرنا پہلے کے مقابلے میں آسان ہوا ہے، شاید مشکل نہیں ہوا.
یہ عائشہ تنظیم تھیں، آپ سن رہے تھے، بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کی. تو صحافیوں کے لیے 5 ملکوں کو مہلک ترین جن کو قرار دیا گیا ہے، اس میں اس طرح سے پاکستان کا نام شامل نہیں، یہ ہے عراق، شام، فرانس، یمن اور جنوبی سودان. پاکستان جیسے ملکوں میں صحافت کے لیے کئی اور مسائل موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں محمد امین یوسف. یہ دو رائے ہم نے آپ کو سنوائی، پرویز شوکت صاحب بھی جو بات کر رہے تھے، اور جس طرح سے عائشہ تنظیم کہہ رہی تھی کہ صورتحال میں کچھ تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے. تو یہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، یہ ہمیں ابھی ارسلان ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں. تو ان سے ایک بڑا بنیادی سوال ہمیں پوچھنا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے محسن صاحب اور ندیم صاحب سے بڑا کوئک کامنٹ ہم لینا چاہیں گے. محسن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج کا صحافی اپنے پیشے سے کس حد تک دیانت دار ہے عمومی طور پر، کیونکہ استثناء تو ہر جگہ پر ہوتی ہے.
دیکھیں، جو دیانت داری کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو آج کا صحافی ہے، خاص طور پر جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ بہت کمیٹڈ ہے، اور اس وہ ایک پیشن ہے جرنلزم کے ساتھ اس کا، اور اس میں بڑے ہی محدود وسائل میں جس حد تک ممکن ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے. اور یہ میں ایک بنیادی، ایک عام عمومی سطح کے جو ہمارے صحافی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا، جو پاکستان میں میڈیا پوری دنیا میں جس طرح ہے، جو پھر میڈیا میں جو اگر ہم کیٹیگرائز کریں، جو اوپر والے لیولز پر ہے، ایڈیٹرز لیول پر ہے اور مالکان لیولز پر ہیں، جی، اگر یہی سوال آپ کا ہم اس پر کریں تو وہ جواب پھر تھوڑا مختلف ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک اثر و رسوخ وہ استعمال ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آزادی اظہار جو ہے، اس میں میجر پاکستان کا جو آج کا میڈیا، اس میں ایک ریزرویشن ضرور ہے کہ وہاں پر جو آبجیکٹیو رپورٹنگ کی بجائے، وہاں پر جو ہے وہ رائے زنی اور بالکل ہی ایک بے لوگ قسم کے وہ جو صورتحال، وہ ایک زیادہ ٹرینڈ ہمیں دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ حقائق کے بارے میں کم جانکاری حاصل کرتے ہیں. تو ایک صحافی کے طور پر آپ کی اولین ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ معاشرے کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں اور جو وہ سنتے ہیں، وہ آپ کے جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں ان تک پہنچنا چاہیے، نہ کہ ایک جو آپ کی رائے ہے یا ایک جو آپ کا موقف ہے آپ اسی پر قائم رہیں اور اسی لکیر کو پیٹتے رہیں. یہ انفارچونیٹ، یہ ٹرینڈ زیادہ ہے، اور اس ٹرینڈ میں کمی ہونی چاہیے. اور باقی جو ہے، جو یقیناً پاکستان کا میڈیا کے حوالے سے ہمیں جو مختلف رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ یہ مراد دی گئیں، یہ فائدے پہنچائے گئے، یہ چیزیں کی گئیں، انفارچونیٹلی اس پر بڑی کم رپورٹنگ ہوتی ہیں، اور یہ ایک انڈر رپورٹڈ ایشو ہے. پاکستان کے صحافیوں کی جو ایک بلیک اینڈ وائٹ پکچر جو ہے، وہ ان کے فالوورز کے اور ان کے ناظرین اور سامعین کے سامنے بھی ہونی چاہیے. جس طرح سیاستدان اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو باثر صحافی ہیں، ان سب کے اثاثے جو ہیں وہ بھی ڈکلیئر ہونے چاہیے، اور بالکل بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے ڈکلیئر ہونے چاہیے.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب، ایک بڑا ممتاز نام صحافت کا ہمارے ساتھ تھے، اور ان سے ہماری پھر ہمیشہ بات ہوتی ہے ہمارے پروگراموں میں. اب ہم بات کرتے ہیں امین یوسف صاحب سے، جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے. السلام علیکم امین صاحب. بہت بہت شکریہ مین صاحب, معاف کیجیے گا لائن ہماری کٹ جاتی ہے, بعض اوقات ظاہر ہے کہ بہت دور کا معاملہ ہو جاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے, کچھ چیزیں ہم نے سنوائی, پرویز شوکت صاحب کی بھی بات سنائی, عائشہ تنظیم جو کہہ رہی تھیں وہ بتائی, محسن صاحب کو آپ نے کسی حد تک سنا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جو انتہائی دیانتداری کا تقاضا کرتا ہے, کیونکہ لوگ, لاکھوں افراد آپ کو, مجھے سنتے ہیں, ہمارا یقین کرتے ہیں, یقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ آج پاکستان کے صحافی کو کیسے کیسے دباؤ کا سامنا ہے, دہشت گردی اور انتہا پسندی اور امن و امان کی خراب صورتحال میں کام کرتے ہوئے.
بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے جو ایک فگر کوٹ کی ہے 13% ہے, بدقسمتی سے پاکستان اس 13% میں نہیں آتا ہے. ہمارے یہاں صورتحال, ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آزاد میڈیا ہے, آزاد صحافت ہے, لیکن آزادی صرف یہ میڈیا ہاؤسز کے لیے ہے. اصل میں یہاں کا صحافی اب بھی قید نظر آ رہا ہے. محسن زئی صاحب نے جس طرف کی نشاندہی کی تھی کہ جی ہمیں بہت سے لوگ ایسے ہیں, بالکل ہیں, ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے. ہم بھی شفاف صحافت کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک جو چیز ہمیں نظر آتی تھی, ہم نے جو سیکھی ہے, ہم نے جو صحافت کی ہے, وہ صحافت اب ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی ہے. مختلف تھریٹس ہیں یہاں کے صحافیوں کو, اب بھی موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. پاکستان اب بھی دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مختلف چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. کچھ پریشر گروپس ہیں, کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے وہ مسائل ہیں, کچھ جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں ان کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت صورتحال بہتر ہوئی ہے, لیکن اتنی بھی بہتر نہیں ہوئی ہے کہ ہم آزاد تازہ کریں. بلوچستان کے بہت سے علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں عملاً صحافت نہیں کی جا سکتی ہے, وہاں پریس کلب متعدد علاقوں میں بند ہیں, وہاں کوئی جا نہیں سکتا. ہم اب بھی ایک طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں, جو ضیاء الحق کا دور تھا اس وقت سینسرشپ ہوتی تھی, اخبارات بلینک جاتے تھے, لیکن اب بھی کسی حد تک یہاں پہ سینسرشپ موجود ہے, لیکن اس کا طریقہ تبدیل ہو گیا
ہے. سینسرشپ کے مختلف طریقوں سے سینسرشپ سامنے آتی ہے, کبھی یہ کسی پریشر گروپ کے تحت آتی ہے, کبھی یہ کسی جو بہت سارے بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشہ وارانہ صحافت کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی پریشر اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے مالی اور جانی دونوں اعتبار سے کس حد تک ادارے یا پھر حکومت مؤثر طرح کے اقدام کر رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ ابھی ظاہر ہے کہ ہر چیز میں گنجائش ہوتی ہے بہتری کی, لیکن آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں, صحافیوں کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں, ان کے لیے جو تنظیمیں چلتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں, کیا کہیں گے؟ لائن ڈراپ ہوگی امین صاحب کی پھر. اچھا, اب ہمارے ساتھ اس وقت فاروق حسنات صاحب ہیں, ڈاکٹر فاروق حسنات, جو اس وقت پاکستان سے ہمارا ساتھ اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں. ارسلان کے ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو ندیم صاحب سے ہم ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں اور اتنی دیر میں ڈاکٹر فاروق حسنات سے, کیونکہ ہماری باقی سیگمنٹس کا وقت اب ہو گیا ہے. ندیم صاحب, آپ سے ہم پہلے بھی بات کرنا چاہتے تھے کہ میڈیا پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے بخوبی اور آسان طریقے پر پورا کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کا لائن کٹ گئی تھی, محسن صاحب نے اس بارے میں جواب دیا, اور اس کے بعد امین صاحب بھی ہم سے بات کر رہے تھے, ان کے ساتھ بھی لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کوئک کامنٹ؟
یہ پاکستان کا افسوسناک پہلو ہے کہ وہاں پر جو صحافت میں آزادی ملی وہ ملی ایک ڈکٹیٹر کے دور میں, اور اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے, ہماری کوئی تربیت ایسی نہیں ہوئی تھی, تو ہم تھوڑا سا اپنے لمٹس کو کراس کر گئے. اگر اس وقت پاکستان کے تمام چینلز کو دیکھا جائے تو ہو کیا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنا نیوز میں اپنا نمبر اوپر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ جسے ہم نے نیوز بریک کی ہے, نیوز بریکنگ کے چکر میں غلط نیوز بھی چلی جاتی ہیں, اور جلد بازی میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ صحافتی لحاظ سے درست نہیں ہیں. ابھی آپ نے خود ہی سنا کہ شاہین صاحبائی نے, جو کہ ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور ان کا متن جو ہے وہ یہی ہے کہ جو سول اور ملٹری کی جو آپس میں کنفرنٹیشن کرا رہا ہے میڈیا, اور اس صورتحال پہ آپ دیکھ لیں کہ جو صحافی ہیں, جو کہ سینئر صحافی ہیں, جو کہ جنہوں نے کہ خدمات سر انجام دی ہیں برسوں, وہ بھی بہت بڑی مشکل میں ہیں اس وقت, اور چونکہ نہ انہیں تحفظ ہے, نہ ان کے لیے کوئی ایسا کوئی فورم ہے جہاں جا کے جو ہے تمام لوگ ایک زبان ہو کر کوئی بات کر سکیں. تمام چینلز میں آپس میں ایک ریس ہے اور یہ کوئی مناسب
وہ تو ندیم صاحب جب ہم کاروباری سطح پر لے آئیں گے کسی بھی چیز کو, کسی بھی پیشے کو ہم کاروباری انداز میں لگائیں گے ساتھ میں, تو اس کی وجہ سے تو کافی مسئلہ نہیں ہو جاتا. تو اس کو کس طرح اس سے نمٹنے کی کس طرح سے ضرورت ہے؟
نہیں, کاروباری معاملات تو اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, چونکہ بہرحال حکمراں جماعت ہو یا اسپیشلی گورنمنٹ کے اشتہارات اور تمام چیزیں ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں, اور یہ ایک آکسیجن ہوتی ہے کسی بھی میڈیا کے لیے کہ اشتہارات کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال کچھ اصول ضرور ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, حکومت کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صحافتی معاملات کے اندر اتنا زیادہ انٹرفیرنس ہو کہ لوگ پریشر میں رہ کے کام کریں.
آبجیکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے کہ معذوری, جیسے کہ ہمیں ابھی محسن ظہیر صاحب بھی کہہ رہے تھے, ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح رائے آپ کی اثر انداز ضرور ہوتی ہے, جو بھی ہم بات کرتے ہیں ہمارے خیالات کا عکاسی کرتے ہیں وہ, لیکن جیسے ہی ہم رپورٹنگ جب کرتے ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بالکل سامنے کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات لوگوں کو دے دی جائے.
بہت اب صورتحال یہ ہے نا کہ دیکھیے اب صرف اور صرف چینلس تو نہیں ہے نا.
جی میں سن رہی ہوں آپ کی بات. میں
جی اب چینل کوئی کامنٹ کریے پھر. ہم سوشل میڈیا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کسی کی بات کو روک نہیں سکتے. اگر صحافی کچھ نہ بھی کہنا چاہے تو پھر سوشل میڈیا پہ جا کے اتنی چیزیں آ رہی ہیں, اور اتنا اب انٹرنیٹ اور آپ کا فیس بک اور تمام چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. اب یہ پریشر والا معاملہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ رہے گا کہ جی کسی چینل نے اگر کوئی چیز نہیں دی تو وہ لوگوں کی پبلک کی نظروں سے چھپ جائے گی. نہیں, اب تمام چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے
جو سامنے
آ جاتا ہے. ہر آدمی جو اپنے کمنٹ دیتا ہے اس کے اوپر, ہر ایک جو فری لینس جرنلسٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر آ کے اپنے کمنٹس دیتے ہیں.
جی یہ تو یہ بالکل یہ
کسی نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز اب چھپائی جا سکتی.
جی کسی وقت اس پہ ضرور بات کریں گے کہ میڈیا جو ایک میڈیا کہلانے والی جو چیز ہے, سوشل میڈیا جب آیا ہے تو اس کا امپیکٹ اس پہ کیا ہوا. یہ ایک بڑا اچھا موضوع ہوگا آپ سے بات کرتے ہوئے, ایک اور اچھا موضوع ذہن میں آتا ہے. بہت بہت شکریہ محمد ندیم, ہمارے ساتھ تھے. ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا, ممتاز صحافی ہیں. اور ابھی ہم ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں, چھوٹا سا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان سے اس وقت ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ہیں, لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے منظر وسیم صاحب. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. جہاں رنگ میں آئیے اپنے پروگرام میں جو ہماری باقی خبریں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن نے ایک مرتبہ پھر محکمہ خارجہ کو سفارش کی ہے کہ وہ پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دے جن کے بارے میں خصوصی طور پر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ وہاں پر مذہبی آزادی کی سخت طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں یا ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے علاوہ کمیشن نے عراق, شام, مصر، نائجیریا، تاجکستان، ویتنام اور جمہوری وسطی افریقہ کو بھی اس رپورٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ کمیشن نے امریکی حکومت کی رپورٹ میں اگرچہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے سنگین مذہبی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ حکومت منظم طور پر تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تو آئیے آپ کو ہم سنواتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ جو برسر اقتدار پارٹی ہے، اس کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں
جو ملک کے دیگر حلقوں کو درپیش ہیں۔
یہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں، لوگوں کو ریئلٹی کا علم ہوا ہے اور حکومت کو پورا احساس ہے، اور جب سے 3 سال سے اگر آپ دیکھیں تو مذہبی آزادی میں کافی حد تک حکومت نہ صرف ایمفسائز کر رہی ہے بلکہ ہیومن رائٹس کی پوری منسٹری کریٹ کی گئی ہے، جس کے چند ایک پوائنٹس میں سے جس کے پرائم منسٹر خود واچ کرتے ہیں، اس میں منورٹیز ہیں، اس میں خواتین کے حقوق یا اور دوسرے، تاکہ ان سب کو انشور کیا جا سکے جو ہمارے آئین کا حصہ ہے۔
یہ تھے برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون کے طلال چودھری، جو رکن اسمبلی کے ہیں، پاکستان ہندو کاؤنسل کے سربراہ ہیں، اور رکن قومی اسمبلی رامیش کمار ونکوانی، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، مذہبی آزادی کے بارے میں، خاص طور پر جو اقلیتوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، آئیے ان کی بھی بات سنتے ہیں اور پھر ڈاکٹر فاروق حسنات سے سوال کچھ پوچھتے ہیں۔
مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کریکولم کو چینج کرنا پڑے گا۔ کیا ہم نے کریکولم چینج کیا ہے؟ سیکنڈ کلاس کا جہاں پہ اے کے پی کے کی گورنمنٹ ہے عمران خان کی، وہاں پہ اے کے پی کے کی گورنمنٹ کی میں نے بک دکھایا ہے کہ سیکنڈ کلاس کی جماعت میں لکھا ہوا ہے ہندوز اکافہ۔ تو اگر یہ ہم مائنڈ سیٹ دیں گے ہمارے فیوچر کو، اور اس فیوچر کے ساتھ ہم ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھیں، تو وہ پاسیبل نہیں ہے۔
یہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ہم نے آپ کو دو رائے سنوائی ہیں پاکستان میں مذہبی اور اقلیتی آزادیوں کے بارے میں جو بات ہوتی ہے، ہم اس بارے میں بہت بات کرتے آئے ہیں، کل بھی ہم اس سلسلے میں ایک لمبی تفصیلی بات ہماری ہو رہی تھی مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی، اسی وجہ سے آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات سے، اور ایک مختلف انداز اور مختلف زاویے سے، کیونکہ اس بارے میں رپورٹیں آتی ہیں، رپورٹوں میں مختلف چیزوں کی بات کی جاتی ہے اور مختلف ملک اس کے بارے میں اپنا جواز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ دونوں کو پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں، السلام علیکم۔ جی
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر حسنات، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس یا پھر خصوصی کمیشن ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی رپورٹوں کا اجرا کر دیتے ہیں، کبھی مذہبی آزادیوں کے بارے میں، کبھی پریس کی آزادی کے بارے میں، کبھی کسی اور کی وجہ سے، اور دنیا بھر کے مختلف ملکوں کا اس میں احاطہ کیا جاتا ہے، پہلے تو یہ آپ فرمائیے گا کہ اس نوعیت کی جو رپورٹوں کا اجرا ہے وہ کس حد تک مؤثر آپ سمجھتے ہیں؟
اس میں ایکچولی دیکھنے کے انداز ہیں اور مختلف انداز ہیں۔ ایک تو اگر ہم صرف لیگل ڈاکیومنٹس کی طرف دیکھیں، جس طرح کے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں وہ تو ہیں، دوسرا جو ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہے، ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹیز کے لیے، مناسب ریزرو سیٹس ہیں پروونشل اسمبلیز میں بھی، لوکل گورنمنٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی۔ تیسری بات آ جاتی ہے سوسائٹی کے بیہیویئر، سوسائٹی کے بیہیویئر کس قسم کے ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اوور آل ایک تو مائنورٹیز بہت کم ہیں پاکستان میں، اور اگر آپ ہر حصوں میں مختلف بٹی ہوئی ہیں، اگر آپ پنجاب کی طرف دیکھیے تو اور کے پی کی طرف دیکھیے تو وہاں زیادہ کرسچن مائنورٹی ہے جو کہ بہت کم ہے، لیکن مائنورٹی جو ہے، اگر ہم سندھ کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہندو مائنورٹی ہے جو خاص طور پہ تھر وغیرہ کے علاقے میں رہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں تک تو کرسچن مائنورٹی کا تعلق ہے تو وہ تو بہت میرا خیال ہے کہ ویل سیٹلڈ ہیں، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں پہ مسلمان اسٹوڈنٹس جا کے پڑھتے ہیں، اب کے نہیں ہیں، 150 سال کے پاکستان بننے سے پہلے بھی ہیں، کالجز بھی ان کے ہیں جو اب یونیورسٹیز بن چکی ہیں، وہ سارے مشنریز ہیں، اور ان مشنریز میں کوئی آر نہیں سمجھا جاتا مسلمان فیملیز کی طرف سے کہ ان کے بچے وہاں پہ جائیں، اور نہ ہی وہاں پہ ان کو کوئی کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکا دکا واقعات جب ہوتے ہیں، اور وہ واقعات تو ضروری نہیں ہے کہ کسی مذہبی بنیاد کے اوپر ہوں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نجی معاملات ہیں، کسی نے کسی کی زمین لینی ہے اس پہ وہ بیچ نہیں رہا، کسی کا گھر خریدنا ہے وہ بیچ نہیں رہا، تو وہ اس کو ایک ٹلٹ دے دیتے ہیں، ٹلٹ دے کر اور وہ پھر اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں، جو کہ پچھلے سالوں میں کچھ کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ ہوا تھا۔
अच्छा
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन
जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब इस तरह की रिपोर्टें जारी होती हैं तो मजहबी तहफ़ की बात की जाती है, आप उसके उसी के बारे में बात कर रहे थे, कई मुल्कों के नाम इस रिपोर्ट में शामिल हैं, जब इस तरह की रिपोर्टें आती हैं तो क्या मुख्तलिफ़ मुल्कों की हुकूमतें उनकी जो फाइंडिंग्स है उन पर गौर करके कोई स्ट्रेटजी बनाती हैं या फिर वो इसके लिए अपने दाखिला अमूर का हवाला दे देती हैं?
जी जी मैं उसी तरफ में आ रहा था कि एक तो वो आइसोलेटेड इवेंट्स हैं जैसे मैंने कहा वो होते हैं, दूसरी बात ये है कि कुछ यहाँ पे तंजीमें आई थी पाकिस्तान पंजाब में और दूसरे कुछ इलाकों में भी जो कि सेक्टेरियन थी। अब सेक्टेरियन सिर्फ कोई मुस्लिम जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ नहीं है, वो तो मुसलमानों के अंदर भी जो फिरके हैं जो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन करते हैं इस्लाम की, वो तो उनके भी खिलाफ हैं, उनके नज़दीक तो सारे ही गलत हैं, सिर्फ वही सही हैं। लेकिन अगर हम उनको लिबादा पहना दें कि वो मुसलमान हैं या वो सुन्नी हैं और वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वो गलत होगा, इसलिए कि बाकी भी सुन्नी हैं लेकिन वो ख़ास फिरका सभी को एक आँख से देख रहा है, चाहे उसमें ईसाई हैं, हिंदू हैं और दूसरे फिरके के बरेलवी हैं, शिया हैं, सबको, इसलिए वो तो उनकी एक बिल्कुल आइसोलेटेड सी सोच हो जाती है और उसमें मजहब का एज सच यानी कि क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेस हिंदू की बात नहीं है, वो तो एक आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है जो तालिबान ने एक्वायर की फिर पंजाब में पंजाबी तालिबान ने एक्वायर की, वो एक मिलिटेंसी का मसला है, वो डिफरेंट मसला है। लेकिन ओवरऑल अगर तीसरी बात ये मैं कहूँगा जी कि कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा एग्जैजरेट भी किया जाता है। अब लाहौर में जो वाक़ हुआ था संडे को एतवार को और उसमें ब्लो अप किया गया था सारी चीज़ ईस्टर संडे का, अगर वो ईस्टर संडे ना भी होता तो वो बॉम्ब ब्लास्ट होना था। इससे पहले भी उसी इलाके में मून मार्केट उसको कहते हैं, बच्चों की और ख़वातीन की वो मार्केट है, वहाँ पर भी धमाका हुआ था, उसमें कोई संडे नहीं था, कुछ नहीं था, तो लेकिन उसको और उसमें मुसलमान ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं, 3-1 मुसलमानों की कैजुअल्टीज हुई हैं।
तो डॉक्टर इस्नात इसको हम
में जी लेकिन इसको अगर एग्जैजरेट कर दिया जाए, कहा जाए जी ये सिर्फ ईस्टर क्रिश्चियंस को मारने के लिए था, तो यानी ये एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं एक चीज को देखने के और समझने के। वैसे मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल डेफिनेटली एक अच्छी फिजा पैदा करने के लिए चाहे ये वाकयात हो भी ना रहे हों सिलेबस की तरफ बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, मैं तो इसके हक में हूँ, क्योंकि बच्चों को आप जिस तरह के
जिस तरह से आप समझा देंगे
जी उसी तरह का बनाएंगे वो जरूरी हो जाता है, चाहे एग्जैजरेशन भी क्यों ना की जा रही जो भी किया जाए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम तो अपना काम करें।
जाहिर है कि जी वो
एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग
तालीम जब देते हैं और ख़ास तौर से बच्चों से शुरू करते हैं तो हम हमेशा बात करते आए हैं ऐसी तमाम चीज़ों के मामले में, माइंडसेट की भी बात करते हैं, तो माइंडसेट करने के लिए एक तालीम का उसमें बड़ा वाज़े तौर पर हाथ होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ख़ुद भी पढ़ाते हैं और जानते भी इस बारे में, गुज़श्ता दिन हमने काफ़ी इसके बारे में भी तफसील से बात की थी। आइए कुछ अब हम बात करें मशरक़ वस्ता की शाम के बारे में, जॉन कैरी इस वक्त भी जिनेवा में है और बातचीत इस बारे में हो रही है कि शाम में हलब के सूबे में ख़ास तौर से जो फायरबंदी ख़त्म कर दी गई है और वहाँ पर रूस की मदद से बशारुल असद की फ़ौजें बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई कर रही हैं, पिछले एक हफ्ते के दौरान वहाँ 250 लोगों के मरने की खबर भी है। तो मैं अब मंज़र साहब से पहले उनसे पूछते हैं कि मंज़र शाम में मौजूद मुतअद्दिद फरीक हैं, मुतहारिब ग्रोहों के साथ अमरीका है, रूस है, मशरक़ वस्ती की बड़ी ताकतें जो सऊदी अरब और ईरान है, उन इन सब के मुफादात और मौक़िफ मुख्तलिफ को देखते हुए किस नौयत के हल की तवक्को आप देख रहे हैं जो अक़वामे मुत्तहिदा इस वक्त कराना चाहती है वहाँ?
जी एक तो क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जितना भी आपने बताया कि इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं उस वॉर के अंदर सीरिया की कि किसी एक वक्त में सबको सेटिस्फाई करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। रूस के अपने हैं क्राइटेरियाज जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, कुछ हद तक रूस और अमेरिका जो हैं उनका कोई कॉम्प्रोमाइज एक सर्टन लेवल पे लग रहा है जहाँ पर के वो चाहते हैं कि पीस आ जाए सीरिया के अंदर, क्योंकि
लेकिन हलब के अंदर तो वो
बहुत ज्यादा है।
लेकिन बात आपकी करती है मंजर साहब, हलब के अंदर तो वो भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पर चूंकि फायरबंदी की जब बात हुई थी तो पूरे मुल्क के लिए हुई थी, तो लेकिन हलब में एकदम ये फौजी कार्रवाई शुरू करके जो बागियों के खिलाफ हुआ और उसमें 250 लोगों के अभी तक मर जाने की खबर भी है।
جی بالکل، یہ ایسے ہی ہے کیونکہ الیپو میں یہ جو میں آپ بتا رہا تھا کہ سچویشن ایسی ہے کہ پریشرائز اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایکسیپٹ ایک لیول کے اوپر ایکسیپٹ کر لیا کہ روس اور امریکہ جو ہیں وہ لے کر آئیں گے پیس یہاں پر. لیکن جب ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو روس کے اوپر بھی پریشر بہت پڑا ہوتا ہے، ایران کی طرف سے بھی اور سیرین گورنمنٹ کی طرف سے بھی. دے وانٹ ٹو گیٹ مور اینڈ مور. پہلے بھی سے جب پیس ٹاکس ہوئی تھی تو آخری دنوں کے اندر آ کے کافی زیادہ مارکا رائی سی ہوئی تھی اور جنگیں ہوئی، اور لیکن الٹیمیٹلی ہولڈ کیا اس نے تھوڑی دیر کے لیے پیس نے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ پیس ٹاک سے پہلے پہلے میکسیمم جو گین کرنا چاہتے ہیں ایریا وہ کر لیں گے اور اس کے بعد وہ پیس ٹاک کے لیے چلے جائیں گے. تو اس وقت کیونکہ روس کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے اور روس ہی ایک لیوریج ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں سیرین گورنمنٹ کے اگینسٹ اور ایران کے اگینسٹ ادروائز. لیکن اب یہاں پر ہی بات رکتی نہیں، اگر ہم الیپو کی جس طرح دیکھتے ہیں میپ کے اوپر جو آکیوپائی کیا جائے تو سرٹن ایریا جو ہے وہ سیرین گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، کچھ جو ہے وہ کردوں کے کنٹرول میں ہے، اور کچھ ایریا جو ہے وہ ہم صرف ایک شہر کی بات کر رہے ہیں تو اتنے زیادہ اس کے اندر بھی ڈویژنز ہیں چھوٹی چھوٹی کہ ان سب کو جب تک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ہر کوئی اپنا ٹیرف اپنی جو ٹرف ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. تو اس صورت میں یہ جنگ کو ایک زبردستی امپوز کیا جا سکتا ہے، اور جہاں تک آئی ایس آئی ایس کا نہیں انوالومنٹ جس ایریا میں وہاں پر تو شاید پیس آ جائے، لیکن جہاں پر نہیں ہوگی تو وہ مشکل ہوگا. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ جو
داعش کے علاوہ نصرہ فرنٹ کی بھی تو بات کرتے ہیں نا، کیونکہ بشار الاسد کے باقاعدہ اس بات کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وہاں ان کے نصرہ کے خلاف بات کی جا رہی ہے جبکہ امریکہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. میرا اگلا سوال جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنگ سے تباہ حال ملک شام میں پہلے بھی اس طرح کی ایک بات کی گئی تھی کہ سیف زونز یا ایسے حفاظتی علاقے تشکیل دے دیے جائیں جہاں پر جو شام کی آبادی کے لوگ ہیں وہ چلے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ وہ متحارب گروہ چلے جائیں جو اب لڑائی نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے علاقوں کے محفوظ ہونے کی کیا ضمانت ہوگی، اور کیا سب سے پہلے یہ ممکن ہوگا کہ ایسے علاقے قائم کیے جا سکیں اس ساری صورتحال کے اندر؟
جب ایسی صورتحال ہو جائے جس میں بہت زیادہ کنفیوژن، بہت زیادہ فریق ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی، اس میں میرا خیال ہے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں تقابلی ایک جائزہ لینا ہوگا. یعنی پہلے کیا تھا اور پروگریسولی پچھلے پانچ سالوں میں کیا ہوا. پہلے تو بالکل کنفیوژن تھی، ٹوٹلی کیاوس تھا، جو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کون سا گروپ کس کے ساتھ ہے اور کون کیا کر رہا ہے. پھر داعش کا فیکٹر، القاعدہ کا فیکٹر، وہ اتنا مکس اپ سارا ہو گیا تھا کہ بالکل ایک کنفیوژن کی سٹیٹ تھی. لیکن پروگریسولی ہم نے دیکھا کہ چاہے ہم بری بات تھی انہوں نے کی، رشیا نے آ کے بمباری کی، جو بھی کیا، لیکن انہوں نے ایک تھوڑی سی اسٹیبلٹی بھی اس میں پیدا کی اور کلیئرٹی، چلیے اسٹیبلٹی میں نہیں کہتا، کلیئرٹی سی پیدا کی، جس میں جو فریق ہیں وہ اپنی اپنی صف بندی انہوں نے کرنی شروع کی. اسی لیے امریکہ والے بھی اس کے باوجود ان سے اختلافات ہیں روس کے ساتھ بہت، لیکن وہ روس کے اوپر ہی ریلائے کر رہے ہیں کہ روس الٹیمیٹلی روس کے ساتھ مل کر ہی مذاکرات کی میز کے اوپر بات آگے بڑھے گی. یہ بھی ایک پیش رفت ہوئی کہ مذاکرات کا شروع ہونا بذات خود، چاہے وہ دائرہ مذاکرات نہیں ہیں، اس میں بہت سی مشکلات ہیں، اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا حلب کا، یہ مائکرو لیول پہ اس قسم کی پرابلمس ہوتی رہیں گی، لیکن جب میکرو لیول پہ ہم دیکھتے ہیں، اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقیناً جہاں پہ ایک ایسی پیش رفت نظر آتی ہے جو کہ مثالی نہیں ہے، لیکن جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا کچھ سال پہلے یا ایک سال پہلے، کچھ مہینے پہلے بھی نہیں تھا. تو اب آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے تھوڑی سی کلیئرٹی آ رہی ہے، اور جو مذاکرات کا جو چیز ہے وہ زیادہ حاوی ہو رہی ہے خانہ جنگی کے مقابلے میں. خانہ ہم نے دیکھا کہ سیز فائر ہوئی، ہیومینیٹیرین سیز فائر ہوئی، جس نے کافی دیر تک وہ مینٹین بھی رہی، اور یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب
10 مئی کو پھر سے بات ہوگی
جی، جو حکومت ہے وہ پھر وہ ایک اس کے اوپر آ رہے ہیں مذاکرات کی میز کے اوپر. بہت مشکلات ہوں گی، بہت مشکل ہوگا مرحلہ، لیکن ایک ڈیفینیٹلی شفٹ ہے، اور وہ شفٹ یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کی طرف بڑھے گی جس میں جو الٹیمیٹ ایم ہے، چاہے وہ مشکل ایم ہے کہ انٹرم گورنمنٹ بنے یا پھر انٹرم گورنمنٹ کو سیاسی ڈھانچہ وہاں پہ دے، لیکن اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھیں. اور یہ ہمیں زیادہ انکریجمنٹ اس لیے بھی ملنی چاہیے اتنے مشکل حالات میں بھی کہ لیبیا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی بہت امپریسو ناممکن معاملات تھے, حالات تھے, لیکن بہرحال
یونٹی حکومت بن سکی
ہو گئی. جی بن گئے, تو یہ بھی بہت مشکل ہیں حالات, لیکن ایک امید کی کرن ضرور نظر آ رہی ہے.
اچھا, عراق کی بات کرتے ہیں. مقتدی صدر کے پیروکاروں نے اختتام ہفتہ بڑی خبروں کا موضوع بنا رہا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا, اور لیکن انہوں نے وہ گرین زون میں وہاں پر آ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے قانون سازوں کو جانے پر مجبور کر دیا, پارلیمنٹ پر دھاوا بھی بولا, چلے گئے وہ وہاں سے واپس, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ دھمکی دی کہ ایک ہفتے کے بعد وہ پھر واپس آئیں گے کیونکہ وہ سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں. سیاسی حالات کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پرانے سیاستدان ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیگیج لگا ہوا ہے, جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں, جن کے ساتھ کرپشن کے سلسلے ہیں, ان کو ہٹا کر ٹیکنوکریٹس کو وہاں پر لگایا جائے. تو منظر صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم حیدر الہبادی نے کوشش تو کی ہے کچھ ٹیکنوکریٹس کو لگانے کی, لیکن پوری طرح وہ اس پر کامیاب نہیں ہو سکے, وہ اس مطالبے کو کس حد تک پورا کر سکتے ہیں؟
جی, کیونکہ ان کو بھی بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ جو پہلے سے جس طرح کے عراق کی سچویشن ہم دیکھتے ہیں, پہلے جو تھے دیر واز اے ٹائم کہ جب سنیوں کا کنٹرول تھا, دین شیعہ جو تھے ان کا کنٹرول آ گیا شیعہ آرمیز کا. اب اگر ہم بیلنس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ایک ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ دونوں ہی سائڈوں کو ناراض کر بیٹھیں اور پھر بالکل ہی ہاتھ سے سچویشن چلی جائے. تو اگر وہ ٹیکنوکریٹس کو بھی لگائیں گے تو وہ ایسے ٹیکنوکریٹس کو آہستہ آہستہ انکلوڈ کر سکیں گے جب, جس سے کہ سب ساری جو سائڈز ہیں وہ سیٹسفائیڈ رہیں اور نیٹ ریزلٹ گراؤنڈ کے اوپر نظر بھی آ رہے ہوں جو کہ پروڈیوس کر سکیں ریزلٹ. تو جب تک ایسا نہیں ہوگا, اور یہ میرا خیال میں کہ پروسیس تو چل رہا ہے, اچھا پازیٹیو, لیکن سلو ہے اور سلو ہی چلے گا تو بہتر ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ عراق کی موجودہ سیاسی صورتحال اور بحرانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وہی نظریہ بار بار سامنے آتا رہا ہے کہ ڈھیلے ڈھالے جو وفاق کی بات کی جاتی ہے کہ شیعہ سنی اور کرد لوگوں کا بر مشتمل ایک ڈھیلا ڈھالا وفاق بنا دیا جائے, کیا اس وقت اس بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے؟ حیدر علی بادی اس بارے پر غور کر سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے جی یہ ابھی تھوڑا سا ذرا ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا اگر فیڈریشن کی بات کی جائے. ویسے تو فیڈریشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, امریکہ فیڈریشن ہے, پاکستان فیڈریشن ہے, ہندوستان فیڈریشن ہے, اور پاکستان اور ہندوستان تو لسانی اور اس بنیاد کے اوپر بھی ان کے یونٹس ہیں. تو اگر یہ اس قسم کی چیز عراق میں آتی ہے آگے چل کے تو اس میں, لیکن اس وقت عراق کا یہ معاملہ ہے کہ عراق میں کوئی بھی ادارے نہیں تھے, ایک شخصی حکومت تھی اور شخصی حکومت کے ارد گرد بھی سارے معاملات چل رہے تھے. اب جب ادارے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس میں پارلیمنٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے, کہیں کہیں وزیر اعظم کی پوزیشن بھی نظر آتی ہے. اب پھر دیکھیے یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنے کا پھر چھوڑ دیا, یہ پریشر گروپس ہیں اور ان کے ڈیمانڈس غلط بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ اگر وہ کرپشن کے خلاف اور غلط پولیٹیشین جو ہیں وہ آ کے پھر سے ایکسپلوٹیشن کر رہے ہیں, ان کے اوپر وہ اگر پریشر مینٹین کرتے ہیں اور خانہ جنگی میں نہیں جاتے, واپس چلے جاتے ہیں پریشر بلڈ کر کے, تو یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں, یہ پازیٹیو چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب ایک دفعہ ایک مستحکم ہو جائے گا عراق, کیونکہ عراق میں خانہ جنگی بھی ہو رہی ہے, داعش کی جہاں پہ موجود ہے دوسرا, تو پھر فیڈریشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ شیعہ سنی کے بیسس پہ فیڈریشن بنے گی, جو کہ یہ عرب ہیں بیسیکلی سارے. اگر فیڈریشن بنے گی تو وہ کرد اور نان کرد کی, چونکہ ابھی بھی آپ دیکھیے نا فارمولا یہی ہے کہ صدر کرد ہوگا, یہ نہیں ہے کہ کوئی سنی منسٹر ہوگا تو شیعہ کوئی دوسرا منسٹر ہوگا, کیونکہ وہ سب عرب ہیں. صرف وہاں پہ فیڈریشن ہمیں دو میں نظر آ رہی ہے, کردوں میں اور عربوں میں, یعنی فرق نظر آ رہا ہے جو انہوں نے بانٹ بھی لیا جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے صدر وزیر اعظم کی. اگر اسی بیسس پہ فیڈریشن بن جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟
کوئی حرج نہیں,
دنیا کے ممالک ہیں فیڈریشن میں لگا ہے.
اچھا بالکل, ہمارے پاس آخری ایک منٹ رہ گیا ہے, بلکہ ڈیڑھ منٹ ہے. آپ بتائیے گا منظر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, عراق کی قیادت کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ منظر وسیم صاحب.
بالکل بھی حالات ایسے, جب وہ ہمیشہ ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جاتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے سچویشن کو, تو جب تک کہ اس کا پولیٹیکل پہلے ایک کوئی فریم ورک نہیں ہوگا اور پولیٹیکل سولوشن نہیں ہوگا تو یہ ایسے ہی چلتی رہے گی سچویشن اور کوئی ریزولوشن نہیں ہو پائے گا. اور میرے خیال میں فیڈریشن جو ہے وہ چھوٹے لیول کے اوپر بنائی جائے, چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر, تو وہی آگے میرے خیال میں تو ایک لگتا ہے کہ ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی پاور آ جائے گی اور وہ شاید بیٹھ جائیں ایک طرف لڑنے جھگڑنے کے بجائے. تو فارورڈ تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ان کو پولیٹیکل سولوشن پہلے کرنا پڑے گا, تبھی آگے کچھ بات بنے گی.
تو پولیٹیکل سولوشن کی امید کی جا سکتی ہے, حیدر علی بادی وہ کر سکیں گے؟
جی, میرے خیال میں تو ابھی تک جو اسٹیپس لے رہے ہیں وہ پازیٹیو ہیں, ریلیٹیولی کمپیئر ٹو پریویس گورنمنٹس یہ بہت بہتر ہے. اور بہتر ہی سچویشن اس طرح اگر چلتی رہی اور چل سکی آگے تو یہ بہتر رہے گی کافی, اور میرے خیال میں امپروومنٹ آئے گی عراق میں, پرووائڈڈ کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ کنٹرول میں آ سکے.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم صاحب لندن سے, اور ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, پھر اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا یہ پروگرام سنیں گے اور اس کے بارے میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے. اب بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی